پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے وقت پاک صاف ہونا ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے قرآن پاک کی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت ہاتھ لگانا بھی ہو تو کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کر یا کسی چیز کی آڑ میں آیات کو ہاتھ لگانا چاہیے، اس کے بغیر نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے حج ایک بہت بڑی عبادت ہے تو حج کے موقع پر بھی طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح عملی زندگی میں بھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، عبادات کے علاوہ۔ ظاہری طہارت کا دوسرا پہلو عملی زندگی سے متعلق ہے، اس میں ذاتی صفائی، ماحول کی صفائی، ارد گرد کی صفائی، یہ سب کچھ شامل ہے۔ ذاتی صفائی میں جسم کی صفائی شامل ہے، اس میں ایک تو غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے، اسی طرح پسینے والے کپڑے پہننا جس سے دوسروں کو اذیت ہو، اور پسینہ چونکہ ناپاک نہیں تو بہت سے لوگ اس لیے پسینے والے کپڑے پہنے رکھتے ہیں کہ نماز تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عبادت کے وقت فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ایسی کری سمیلز اور بدبو کی وجہ سے وہ دور چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے خصوصی طور پر جسم کے زائد بالوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ فطرت کے خصال میں سے ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کسی صورت میں بھی 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ انسان اپنے جسم کے انڈر آرمز اور انڈر لیگز بالوں کی صفائی نہ کرے، کیونکہ بہت سی نجاست ان میں جم کر رہ جاتی ہے، اور جب انسان اسی نجاست کے ساتھ دوبارہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑوں پر لگ جاتی ہے اور پھر ناگوار بو کا سبب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہر 7ویں دن ضرور غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو اسے استعمال کرے، یعنی ہر جمعے کا غسل جو ہے اسے لازم قرار دیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعے کا انتظار کرے اور اس سے پہلے کبھی غسل نہ کرے، اس سے مراد یہ ہے جمعے کے دن تو لازمی طور پر کرے، اگر اس کے علاوہ جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق صفائی کا اہتمام کرے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، جنابت کی حالت ہوتی ہے، تو اس حالت میں مسجد میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اس نہائزہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، یعنی ایام حیض کے ختم ہونے کے بعد یا جنابت کے بعد غسل کر لینا یہ امانت کی ادائیگی ہے، اور ناپاک رہنا خیانت ہے۔ تو بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اچھا 7 دن پورے ہوں گے تو پھر نہا لیں گے، حالانکہ انہیں اس سے پہلے ہی نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو بے وجہ لٹکاتے رہتے ہیں، تو اس ناپاکی کے ساتھ چلنا پھرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی، کیونکہ اس چیز کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا نا، انسان صرف خود ہی جانتا ہے کہ میری کنڈیشن کیا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں، بس جب آدمی نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال فطرت 10 ہیں، مجھے ترشوانا، کیونکہ وہ بھی زائد بال جب لمبے ہو جاتے ہیں تو کھانا پینا ان کے ساتھ لگ کر بسا اوقات جراثیم کے پلنے کا سبب ہوتا ہے، داڑھی بڑھانا، لیکن صرف بڑھانے ہی کا حکم نہیں بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم ہے، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کے درمیان جگہ کو دھونا، یعنی ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی، یعنی بیچ تک کو صاف ستھرا کرنا، پوروں کو صاف رکھنا، بغل کے بال اکھاڑنا اور زیر ناک بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، ختنہ کرانا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان کو خصال فطرت یعنی ایک فطری عمل ہے، ایک انسان کے لیے ضروری چیزیں ہیں. پھر اسی طرح کپڑوں کی صفائی اور ان کی زیب و زینت کا اہتمام. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص میلے کچیلے اور خراب کپڑے پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا بہت کچھ ہے، اونٹ گھوڑے بکریاں سبھی کچھ ہیں. آپ نے فرمایا پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کرو. یہ سورۃ الدحا کی آیت ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دنیاوی طور پر خوشحالی عطا کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اس خوشحالی کا اثر اپنے لباس پر اور اپنے ظاہر پر نمایاں کرے. ریاکاری اور اسراف سے منع کیا گیا لیکن صاف ستھرا رہنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر اس کے بندوں پہ دکھائی دے. بسا اوقات ہم سادگی کا اور سمپل رہنے کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا لباس نہ پہنیں، اور اگر اچھا لباس پہنتے ہیں تو اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی کی کوششوں کو اسی میں ہی کھپا دیتے ہیں، اور سب سے اہم کام زندگی کا صرف خوبصورت لباس پہننا ہی بنا لیتے ہیں. تو یہ مقصد زندگی تو نہیں. نعمت کا استعمال اور نعمت سے فائدہ اٹھانا پسندیدہ ہے. ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اور بڑے مقاصد اور کاموں کو چھوڑ کر صرف ان کاموں ہی کے پیچھے سب وقت لگا دے، یا یہ کہ جب پہنے تو جن کو میسر نہیں ان کو حقیر سمجھے، یا یہ کہ دکھانے کے لیے اور تکبر کے لیے پہنے. تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. ورنہ قیمتی لباس کا پہننا، صاف ستھرے لباس کا پہننا، اچھے ڈیزائن والے لباس کا پہننا منع نہیں ہے. پھر اسی طرح جسمانی صفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنظفوا فإن الإسلام نظيف، صفائی اور پاکیزگی رکھو کیونکہ اسلام صاف ستھرا ہے. اسلام کی پہچان کیا بتائی گئی؟ کہ وہ صاف ستھرا ہے. جسمانی صفائی میں بالوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس شخص کے بال ہوں اسے چاہیے کہ انہیں سنوارے. یعنی بالوں میں کنگھی کرنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تکبر محسوس کیا اور اسے بال سنوارنے کا حکم دیا. جب وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا پراگندہ بال شیطانی فعل ہے. یعنی یہ شیطان کا کام ہے کہ انسان اپنے بال بکھیر کے رکھے یا ان کو سنوارے نہیں. اور اسی طرح بالوں کی صفائی میں صرف کنگھی کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کو جوئوں سے بچانا اور جوئے نکالنا اور صاف ستھرا رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات ان جوئوں کے ذریعے بہت سی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو غفلت کے مارے ان کو پالے رکھنا اور ان کو بڑھاتے رہنا اور ان کی صفائی نہ کرنا یہ تقوی کی علامت نہیں ہے. پھر اسی طرح ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. ہاتھوں کی صفائی میں خاص طور پر ناخن اور ان کا کاٹ کر رکھنا اور ان کے اندر سے گندگی اور نجاست کو دور کرنا بہت ضروری ہے. بسا اوقات خوبصورتی کی علامت کیا سمجھا جاتا ہے؟ ناخن بڑھانا. حالانکہ بڑے ہوئے ناخن جو ہیں وہ جانوروں کے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پنجے آگے سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، شکاری جانور جو ہیں. لیکن انسان کے لیے خوبصورتی کس میں ہے؟ ناخنوں کو کاٹنے میں. مگر ہم نے ناخن بڑھانے کو اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی سمجھا. اچھا، ہاتھوں کی صفائی میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو دھونا لازم قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں اور کلی کی جائے تو اس گھر میں خیر باقی رہتی. یعنی جب تک کسی گھر کے اندر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا باقی ہے اس میں خیر باقی رہے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام میں صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا کہ نجس اور ناگوار کام کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، مثلا ناک صاف کرنے کے لیے یا استنجا کرنے کے لیے یا کوئی بھی ناپاک چیز پکڑنے کے لیے، اور اس کے برعکس کھانے پینے کے لیے اور باقی صاف ستھرے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں اور بائیں کی تقسیم کو بہت اہمیت حاصل ہے اسلام میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی طہارت ہے، کہ انسان کے اندر ایک طہارت کی حس پیدا ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں کو گندا نہیں رکھنا چاہیے، اگر اپنی ایڑیوں کی صفائی اور پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی ہر طرح کی نجاست کو صاف کرنا، اور جوتا پہن کر رکھنا۔ بعض لوگ سستی کے مارے جوتا نہیں پہنتے اور ہر اچھی گندی جگہ پر چلتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر سو جاتے ہیں اور بستر میں گھس جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں انسان کے پورے ماحول کو آلودہ کرتی ہیں۔ پاؤں کی صفائی میں موزوں کی، جوتوں کی، جرابوں کی صفائی بھی بہت اہم ہے۔ بعض لوگوں کے پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے جس سے بہت ناگوار سمیل ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے وضو کے لیے، لیکن اس میں بھی ایک مقیم شخص کو ایک دن رات سے زیادہ جرابیں پہن کے رکھنے کی اجازت نہیں، یعنی لازمی طور پر ایک دن رات کے بعد وہ ان کو اتارے اور دوبارہ پاؤں کو دھوئے۔ اسی طرح مسافر کے لیے کچھ زیادہ رخصت ہے 3 دن کی، لیکن اس سے زیادہ لمبے عرصے تک جرابے پہن کر رکھنا ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو پاؤں کی بیماری ایتھلیٹ فٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے پاؤں کے اندر کی انگلیاں جو ہیں وہ گلنے لگتی ہیں یا ان میں خارش شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کو دھو کر رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آس پاس کا ماحول صاف ستھرا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد نظافت ہے۔ اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے تو خود صاف ہو، پھر اپنے استعمال کی تمام چیزوں کو صاف رکھے۔ جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، صرف لباس اور جوتے نہیں، بلکہ جس جگہ پر ہم سوتے ہیں، جہاں ہم کھاتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں، ہماری کتابیں، ہمارے قلم، ہماری تمام چیزیں صاف ستھری ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح بچوں اور بوڑھے لوگوں کی صفائی کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بسا اوقات خود کو خود صاف نہیں کر سکتے۔ بچوں کو بچپن سے صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے، اور انہیں چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ چیزوں کی ترتیب کے ذریعے بھی ماحول کی صفائی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کپڑے دھوئے ہیں اور اگر ان کو طے کر کے نہیں رکھا یا مناسب جگہ پر نہیں رکھا تو گھر صاف نظر نہیں آ سکتا، تو ماحول کی صفائی میں ترتیب بہت ضروری ہے۔ بچوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان کو بالکل ابتدائی عمر سے ٹوائلٹ ٹریننگ دینی چاہیے۔ آج کل سہولت کے تحت مائیں ان کو نیپیز لگا دیتی ہیں اور پھر دیر دیر تک بچے نجاست میں لپڑے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں، تو گویا ابتدا سے ہی ماؤں نے بچوں کے اندر سے صاف ستھرا رہنے کی حس مار دی۔ اس سے بھی بہت سی نجاست جو ہے وہ پھیلتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ بسا اوقات بچوں کو ریشز ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے بہت اذیت کا سبب ہوتے ہیں، تو اس میں اگر بچوں کو شروع سے ہی ٹریننگ دے دی جائے تو اس میں بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اور بچوں کو پھر آئندہ بستر پہ پیشاب کرنے کی عادت نہیں رہتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچوں کو بچپن میں پیشاب سے بچنے کی عادت نہیں ہوگی تو بڑے ہو کر وہ اس سے کیوں کر بچیں گے؟ بعض اوقات بچے جب چلنے پھرنے کی عمر کو ہوتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں پیشاب کر دیتے ہیں، اپنے کپڑے بھی گیلے کرتے ہیں، فرش بھی، اور ہر جگہ کو ناپاک کرتے جاتے ہیں، تو ان کو ابتدا سے ہی ایسی تربیت دینی چاہیے کہ وہ مخصوص جگہ کے علاوہ ہر جگہ پیشاب نہ کریں۔ پھر اسی طرح خصوصاً لڑکوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور پیشاب کرتے ہوئے اس کی چھینٹوں کو ادھر ادھر سارے ٹوائلٹ میں نہیں پھینکے تاکہ پورا ماحول صاف ستھرا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق البول فانه اول ما يحاسب به العبد في القبر، پیشاب سے بچتے رہو کیونکہ قبر میں سب سے پہلے بندے کا حساب اسی پیشاب کے بارے میں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح گھر کی صفائی، گھر میں کوڑا کرکٹ اکٹھا رکھنا اور فالتو اور بیکار چیزوں کو جمع رکھنا پورے ماحول کو گندا کر دیتا ہے. ایسے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی. گھر معاشرے کی اکائی ہے. اگر گھر صاف ہوگا تو پورا معاشرہ صاف ہوگا. اور گھر میں خاص طور پر کھانے پینے کی جگہوں کی اور ٹوائلٹ کی صفائی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. عموماً کچن میں کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں گرتی رہتی ہیں فرش پر ادھر ادھر, اور اس سے بہت سے کیڑے مکوڑے جنم لیتے ہیں اور نجاست پر نجاست میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بعض کیڑے مکوڑے دن کی روشنی میں چھپے رہتے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں مثلا کاکروچز وغیرہ باہر نکل آتے ہیں اور وہ مزید نجاست پھیلا کے واپس جاتے ہیں, یا ان کے انڈے سے پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں جس سے گندگی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح مکھیاں آتی ہیں اور وہ نجاست پھیلاتی ہیں. پھر اسی طرح بساؤ کا چوہے پیدا ہو جاتے ہیں جن کے جسم کے ساتھ سب گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے. جہاں جہاں وہ گھومتے ہیں وہ ہر جگہ کو ناپاک اور یعنی ہر جگہ کو نجس کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے, سبزیاں پھل. پھر اسی طرح رات کو گندے برتن چھوڑ کر نہیں سونا چاہیے, یعنی برتنوں کو دھو کر سونا چاہیے, کیونکہ رات بھر جو برتن گندے رہتے معلوم نہیں اس میں کیا کچھ گھوم جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کتا یا کچھ اور جانور اگر برتنوں کو چاٹ جائے تو اس کو خاص طور پر بہت ہی تاکید سے صاف کرنے کا حکم ہے کہ 7 دفعہ اس برتن کو دھونے کا حکم ہے, جس میں 6 دفعہ پانی سے, 7ویں دفعہ مٹی یا کسی ایسے ڈٹرجنٹ سے جس سے وہ پوری طرح صاف ہو جائے. یہ ساری تاکید کس لیے ہے؟ تاکہ پورا ماحول صاف رہے اور انسان کی صحت بھی اچھی رہے. اسی طرح بسا اوقات برتن دھوئے تو جاتے ہیں لیکن اس میں چکنائی چھوڑ دی جاتی یا صابن چھوڑ دیا جاتا ہے یا ڈٹرجنٹ جس سے بھی وہ دھوئے جاتے ہیں اور صرف کھنگال کے ان کو رکھ دیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ جب اس برتن کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تک اس میں جراثیم فلرش کر چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ غذا کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جس جگہ پر برتن دھوئے جاتے ہیں واش بیسن, بہت سے لوگ برتن تو صاف کر لیتے ہیں جس جگہ پہ برتن دھوئے جاتے ہیں وہ جگہ صاف نہیں کرتے اور پھر اس میں برتن جمع کرتے رہتے ہیں. اور بسا اوقات دھونے کے لیے ایک ہی چیز برتنوں اور واش بیسن کو اور ایون فرش کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے, جس سے طہارت کا مقصد ختم ہو کر رہ جاتا ہے. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ پاک ہے, پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, ستھرا ہے, ستھرائی کو محبوب جانتا ہے, کریم ہے, کرم کو اچھا سمجھتا ہے, سخی ہے, سخاوت کو مرغوب جانتا ہے, لہذا تم اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو, کورٹ یارڈ باہر کا علاقہ بھی صاف ستھرا رکھو. اور گھر کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گلی بازار بھی صاف ہوں, ورنہ باہر کی ساری گندگی پاؤں کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ اڑ کر گھروں کے اندر آئے گی. بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا گھر صاف کر کے سارا کوڑا گلی میں پھینک دیتے ہیں, اور بہت سے سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو اس سے ہم مکمل صفائی نہیں کر رہے بلکہ گندگی کو مزید پھیلا رہے ہیں. بعض اوقات کوڑا وغیرہ اس طرح ڈال دیا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے جانور گھومتے پھرتے رہتے ہیں, بعض اوقات ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے یا پلاسٹک کے لفافوں میں ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے, بلیاں آتی ہیں, کتے آتے ہیں, ان کو پھاڑ کے وہ سب کوڑا پھیلا کے چلے جاتے ہیں. تو کوڑا کرکٹ کو بھی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ جس سے وہ جانوروں کی پہنچ سے باہر ہو اور مزید گندگی نہ پھیلے. مسلمان کی تو تعریف یہ کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسی طرح راستوں میں کوڑا پھینکنا اور خاص طور پر رفع حاجت کرنا سخت ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں. فرمایا, لوگوں, لعنت کے دو کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لعنت کے دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا, لوگوں کی گزرگاہ پر رفع حاجت کرنا, اور نمبر 2, سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا, یعنی درختوں کے نیچے اور راستوں میں بیٹھ کر, یعنی گلیوں بازاروں میں جہاں جی چاہا پیشاب کر دیا. یہ لعنت کے کاموں میں سے بتایا گیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ راستہ متعفن ہو جاتا ہے, گزرنے والوں کو سخت اذیت ہوتی ہے. پھر اسی طرح یعنی ذاتی صفائی, پھر گھر کی صفائی, پھر گلی محلے کی صفائی, اور اس کے بعد پبلک پلیسز کی صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے, یعنی جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو تو بہت صاف رکھتے ہیں, نہا دھو کر رہتے ہیں, اپنا گھر بھی بہت اچھا رکھتے ہیں, اپنے گھر کے باہر کا ایریا بھی صاف رکھتے ہیں, لیکن وہ جگہیں جہاں ہم بہت سے لوگ مل کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور ہر ایک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا بلکہ اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. مثلاً ہسپتال, اسکول, پارک, یہ تمام چیزیں بھی صاف ستھرا رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. بہت سے لوگ ہسپتال میں جا کر شفایاب ہونے کی بجائے الٹا اور بیمار ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیپیٹائٹس وغیرہ کے مریض کس طرح ہو جاتے ہیں کہ گندی سرنجز ان کو لگ جاتی ہیں یا سوئیاں یا نیڈلز ایسی استعمال کی جاتی ہیں جو پہلے سے ہی آلودہ ہوتی ہیں جراثیم وغیرہ سے. ایک مریض کا انجیکشن دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے بغیر صاف کیے. اسی طرح بسا اوقات ڈاکٹرز ہاتھ دھوئے بغیر ایک مریض کو دیکھتے ہیں اور ہاتھ دھوئے بغیر دوسرے مریض کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک کے جراثیم دوسرے کو لگ جاتے ہیں, کیونکہ مریض کے اندر ریزسٹنس کم ہوتی ہے, وہ جلد جراثیم کو کیچ کرتا ہے, اس طرح صحت کی بجائے مزید بیماری لے کر گھر سے لوٹتا ہے. بسا اوقات دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ ہمارے اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی حالت ناگفتہ بے ہوتی ہے. کمروں میں, کلاس رومز میں جالے لٹک رہے ہیں, دیواروں پہ لکھا ہوا ہے, ٹوائلٹس میں لکھا ہوا ہے, گندی باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. یہ سب چیزیں اخلاقی پستی کی علامت ہوتی ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النظافہ تدعو الی الایمان, صفائی ستھرائی ایمان کو دعوت دیتی ہے. یعنی صاف رہنا ایمان کو دعوت دیتا ہے. ہمارے بہت سے اچھے کاموں سے پیچھے رہنے کی وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی, تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے. پھر اسی طرح پبلک پلیسز پر جا بجا اشتہار چسپاں کر دینا, دیواروں پہ بےہودہ کلمات لکھنا, یا کسی کے گھر کے باہر ان کی اجازت کے بغیر نعرے اور اشتہار لکھ دینا, یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے. پھر اسی طرح کھانے پینے کے بعد مثلاً اگر کوئی چپس کھایا ہے یا ٹافی کھائی ہے تو اس کا چھلکا اٹھا کے باہر, بس میں بیٹھے ہیں تو باہر سڑک پہ پھینک دیا, چل رہے ہیں تو راستے میں پھینک دیا, چلتے چلتے کھانے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اس میں بھی کچھ کھایا اور کچھ نیچے گرا تو رزق کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے درخت اور پودے لگانا بھی انتہائی ضروری ہے, اور پودے لگانے کو صدقہ جاریہ کا کام بتایا گیا. اسی طرح درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا. ظاہری صفائی اور ماحول کی خوبصورتی کا اثر انسان کی سوچ اور اس کی طبیعت اور مزاج پر ہوتا ہے. انسان کی کریٹیویٹی اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے پورے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس میں خاص طور پر گاڑیوں کے دھوئیں وغیرہ کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی بیماریاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ گاڑیوں کا دھواں جو بہت نقصان دہ ہے وہ ہمارے لنگز کو متاثر کر رہا ہے اور بہت سی الرجیز اس سے پیدا ہو رہی ہیں. تو مسلمان کس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہمیں اس طرح جینا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہم اپنی اذیت سے بچائیں. پھر اسی طرح باطنی طہارت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اسلام میں صرف ظاہر کی اہمیت نہیں جب تک کہ انسان کا اندر پاک و صاف نہیں. روحانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی خیالات بھی پاکیزہ ہوں, اس کی سوچ اچھی ہو, اس کی نیت اچھی ہو. بلکہ انما الاعمال بالنیات کہا گیا کہ ہر اچھے عمل کی جو بنیاد ہے وہ نیت پر ہے. اچھا عمل وہی ہے جس کے پیچھے نیت اچھی ہے, سوچ اچھی ہے, جذبہ اچھا ہے. ریاکاری سے بچنے کے لیے کہا گیا. ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جانا چاہیے, نہ کہ کسی پر احسان کرتے ہوئے. پھر اسی طرح انسانوں کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے. دوسروں کے بارے میں بدگمان رہنا اور بدگمانی کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. فإن بعض الظن اسم, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی سوچ بھی بسا اوقات گناہ میں لکھی جاتی. حدیث میں آتا ہے, ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. پھر اسی طرح دل کی صفائی. ہم عموماً دل کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں, لیکن دل کی صحت کا تعلق انسان کے خیالات سے ہے. حسد سے, بغض سے, کینے سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار, جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے, اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے. سنو, وہ دل ہے. باطنی طہارت میں خاص طور پر حسد سے بچنا. دوسروں کے لیے بری نیت اور بری سوچ رکھنا سخت ناپسندیدہ ہے. یہ انسان کے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. پھر اسی طرح باطنی طہارت میں اچھا اخلاق بھی شامل ہے. اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں بہت واضح فرق ہے. انسان کے نام اعمال میں سب سے بھاری نیکی جو ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا. ایک شخص کتنے بھی خوبصورت لباس میں ہو, کتنے بھی زیادہ زیورات پہنے ہوئے ہو, کتنا عمدہ اس کا گھر ہو, لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر وہ مسکرانا نہیں جانتا تو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے. اگر وہ اچھی طرح کسی سے گفتگو کرنا نہیں جانتا, قولوا للناس حسنا پر عمل نہیں کرتا, تو وہ ایک بہت بڑے خیر سے محروم ہے. تو اس لیے جسمانی صفائی کے ساتھ, اچھے لباس کے ساتھ انسان کا اچھی گفتگو والا ہونا اور اچھے اخلاق والا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. زبان کی نجاست کیا ہے؟ کسی کو تانا دینا, کسی کو طنز کرنا, ٹونٹ کرنا, کسی کی تضحیک کرنا, کسی کو ستانا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے بو کی وجہ سے کئی میل دور چلا جاتا ہے. یعنی گندگی محض سانس کی گندگی نہیں ہے, اس کی سمیل ہی نہیں, بلکہ جھوٹ کی بھی ایک گندگی ہے اور اس کی بھی ایک بو ہے. پھر اسی طرح انسان کے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. ہر طرح کے شرک سے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان سے بچنا ضروری ہے. پھر اسی طرح کردار کی درستگی, کاروباری زندگی ہو یا دفتری زندگی, کسی بھی حیثیت میں انسان ہو, اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے اوپر نظر رکھے. پھر اسی طرح ازدواجی زندگی میں پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں کہ ایڈز کی بیماری اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ اس میں عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کسی حد میں نہیں رہے اور پاکیزگی پر مبنی نہیں رہے. نکاح کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا. اور جنت میں جانے والوں کی خوبی بھی کیا ہے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہوں گے. قرآن پاک میں سب سے پہلے جو جنت کی عورتوں کی خوبصورتی اور خوبی بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. تو گویا اسلام انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر مرحلے پر صفائی اور ستھرائی کا سبق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاق اور کردار کی پاکیزگی اور جسمانی روحانی صفائی ستھرائی اور ماحول کی صفائی ستھرائی میں بہترین بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.